السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فضل اجتناب الفتن، فتنوں سے بچنے کی فضیلت. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارین الحق قوم ورزقنا اتباعا وارین الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا، آمین یا رب العالمین. فتنوں سے بچنے کی فضیلت. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر چھوٹی چھوٹی باتوں میں اجر رکھ دیا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ اگر جو فتنوں سے بچ جائے یا فتنوں سے بچنے کی دعا کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی فضیلت رکھ دی ہے اور اس کے لیے بھی اجر و ثواب کا باعث ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ احادیث سے ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے. فتنوں کے دوران ایمان پر قائم رہنے والا بڑا خوش نصیب ہوگا. عن المقداد بن اسود رضی اللہ عنہ قال ایم اللہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان السعید لمن جنب الفتن ان السعید لمن جنب الفتن ان السعید لمن جنب الفتن ولمن ابتلی فصبر فواہا، رواہ ابو داود. حدیث صحیح. مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، نیک بخت وہی ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا، نیک بخت وہی ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا، نیک بخت وہی ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا، اور جو فتنوں میں آزمایا گیا اور اس نے صبر کیا اس کے کیا ہی کہنے. سبحان اللہ. یعنی فتنوں سے بچا لیا جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی رحمت اور نعمت ہے. ایکچولی فتنے کیا ہیں، یا فتن کس کو کہتے ہیں، یا فتنہ کیا ہوتا ہے؟ فتنہ عربی زبان میں گولڈ کو خالص کرنے کا جو پروسیس ہے، جو عمل ہے، اس کو کہا جاتا ہے. یعنی گولڈ کو جب آگ پر تپایا جاتا ہے تاکہ پیور خالص گولڈ ایک طرف کر لیا جائے اور اس میں جو ملاوٹ تھی وہ ایک طرف کر دی جائے اور خالص سونا کندن بن کر نکل جائے، تو اس پروسیس کو فتنہ کہتے ہیں. ایکچولی یہ ایک پروسیس ہے، یعنی ایک ہیٹ دی جاتی ہے گولڈ کو، سونے کو ایک آگ دی جاتی ہے، آگ لگائی جاتی ہے، تو یہ پروسیس فتنہ کہلاتا ہے. اور یہ لفظ قرآن میں انہی معنوں میں آیا ہے کہ مومن آزمائے گئے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں بڑی آزمائش تھی، فتنے کا ہی لفظ آیا ہے اس کے لیے، یا مال اور اولاد فتنہ ہے. تو ایکچولی جو بعض آزمائشیں آتی ہیں اور ان آزمائشوں میں اگر کوئی شخص صبر اور استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ڈٹا رہتا ہے، جمع رہتا ہے، اور ان مصیبتوں میں جزا فضا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے شکایتیں نہیں کرتا، تو ایکچولی وہی اصل مومن ہے. بعض مصیبتیں، بعض آزمائشیں، بعض فتنے انسان کو بالکل کھرا بنا کر نکالتے ہیں، خالص کر دیتے ہیں، اسے بالکل پیور کر دیتے ہیں. اور جن کے اندر کھوٹ ہوتی ہے، جن کے اندر کمی ہوتی ہے، جن کے اندر نفاق ہوتا ہے، تو جب یہ آزمائش آتی ہیں، جب کوئی مصیبتیں آتی ہیں اور جب وہ آگ، یعنی وہ مصیبتیں، آزمائشیں ان کو تپاتی ہیں اس میں، تو وہ برداشت نہیں کر پاتے اور پھر وہ جزا فضا کرنے لگتے ہیں، شکایتیں کرنے لگتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، یا انتہائی مایوس ہوتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کے آگے زبان دراز کرتے ہیں. اور یہی منافق ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ سورہ توبہ کی اگر آپ نے تفسیر پڑھی ہوگی تو آپ جانتے ہوں گے کہ وہاں پر جب بھی جنگ کی بات آتی یا انفاق کی بات آتی تو منافقین ہمیشہ پیچھے ہٹ جاتے تھے، بہانے بناتے تھے، اور جو مومن ہوتے تھے وہ ہمیشہ مصیبتوں میں یا جب مشکلات میں کوئی بھی مسئلہ آئے وہ ثابت قدم رہتے تھے، ان کے اندر استقامت تھی. تو وہی والی بات ہے کہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جو فتنوں سے بچا لیا گیا وہ خوش بخت ہے. یعنی فتنوں سے بچ جانا یہ بھی ایک بہت بڑی خوش قسمتی کی علامت ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ فتنوں سے آزمائش میں ڈال دیتے، ہو سکتا ہے وہ فتنوں میں وہ کھرا ثابت نہ ہو سکتا. اور پھر جو صبر کرتا ہے، جس نے صبر کیا، تو اس کے تو کیا ہی کہنے. یعنی اگر فتنے میں کوئی گرفتار ہوا، آزمائشیں آئیں کسی پر، اسے ابتلا میں مبتلا کیا گیا، کوئی مشکل آئی، کوئی مصیبت آئی، کوئی نقصان ہو گیا، اور اس میں جب کوئی صبر کرتا ہے تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اس کی تو پھر کیا ہی کہنے، یعنی وہ تو بہت ہی خوب ہے. تو وہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری. کہ اسلام کی راہ میں جب آپ کلمے کا اقرار کرتے ہیں تو یہ نہیں کہ آپ کو پھولوں کے ہار پہنائے جائیں گے اور آپ کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھایا جائے گا. جو جتنا اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے اور جو جتنا اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، بعض وقت اس پر اتنی ہی زیادہ آزمائشیں آتی ہیں. جیسے کہ انبیاء کرام رضی اللہ عنہ، آپ خود سوچیں کہ نوح علیہ السلام، ان کا بیٹا، جس وقت لہریں اوپر سے اٹھ رہی تھیں اور بہت تیز لہر آئی اور بیٹا ان کا وہاں پر کھڑا تھا، اور انہوں نے بیٹے سے کہا کہ آ جاؤ، آج کہیں اور پناہ نہیں مل سکے گی. تو بیٹے نے کہا کہ میں اور اونچا چڑھ جاؤں گا. اور جب وہ لہر اسے لے ڈوبی اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اپنے بیٹے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ کہ وہ تمہارے اہل میں سے نہیں تھا تمہارا بیٹا. اور اس بات پر نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے اس کے لیے دعا کیوں کی جس نے جو ایمان ہی نہیں لایا. تو یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی. آپ دیکھیں نوح علیہ السلام فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں. کتنی بڑی آزمائش تھی نا یہ، لیکن نوح علیہ السلام اس آزمائش سے گزرے اور وہ اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار رہے. تو یہ جو قریب ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، جو اللہ تعالیٰ کے امتحانات میں سے گزر جاتے ہیں، جو امتحانات آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس پر استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، یہی اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں، آپ کے بیٹے کا جب انتقال ہوا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے لیکن آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا. اور ایک نہیں کئی مشکلات آئیں، لیکن کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی زبان پر کوئی شکایت نہیں. پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہ ان کی زبانوں پر بھی کوئی شکایت نہیں ہوتی تھی جب بھی کوئی مشکلات آتی، جب بھی کوئی آزمائشیں آتی. تو جو ایمان میں کمزور ہوتے ہیں وہ ان آزمائشوں کو مصیبت سمجھتے ہیں، اور جو ایمان میں جتنا پختہ ہوتے ہیں وہ ان آزمائشوں کو اللہ تعالی کی طرف سے اپنے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ صبر کرتے ہیں. تو یہ جو راہ ہے، یہ راہ ایسی آسان راہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اچھا، آپ نے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا وہ اتنے نماز کے پابند ہیں پھر بھی ان کے اوپر اتنی مشکلات آ رہی ہیں، اچھا وہ اتنا دین کا کام کرتے ہیں پھر بھی ان کے اوپر اتنی مصیبتیں آ رہی ہیں. تو دین کا کام کرنا، نماز پڑھنا، یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اچھا آپ کی دنیا کی زندگی بالکل ہی آسان 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 ہوتی چلی جائے اور آپ کے اوپر کوئی مشکلات اور آزمائش آئے ہی نہ. سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں کون ستائے گئے؟ آپ خود دیکھیں، کسے تکلیف دی گئی؟ رسولوں کو، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا، اور پھر جو رسولوں سے جتنا قریب ہوتا ہے ان کو تکلیفیں دی گئی. تو جو صبر کرتا ہے اس کے تو کیا ہی کہنے، وہ بہت ہی خوب ہے، یعنی پھر اس کے درجات زیادہ بلند ہوں گے. تو پہلی بات تو ہمیں فتنوں سے بچنے کے لیے دعا کرتے رہنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم بچ گئے تو یہ بھی خوش قسمتی کی علامت ہے، اور اگر آ ہی گئی ہیں ہم پر آزمائش تو پھر ہمیں اپنے لیے صبر کی دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان معاملات میں، ایسے حالات میں صبر کی توفیق دے. فتنوں کے دوران عبادت میں مشغول رہنے کا ثواب ہجرت مدینہ کے برابر ہے. ان معقل بن یسار رضی اللہ عنہ ردہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال العبادت فی الحج کا ہجرت الی، رواہ الترمذی، حدیث صحیح. معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی، یعنی یہ بات، آپ نے فرمایا حج کے فتنے میں عبادت میں رہنا ایسا ہی ہے جیسا میری طرف ہجرت کرنا ہے. یعنی ہر طرف قتل و غارت گری ہو رہی ہو، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہوں، ایسے وقت میں ان فتنوں میں انوالو ہونے کی بجائے کیا کیا جائے؟ اپنے گھر تک محدود ہو جایا جائے، یا پھر صرف عبادت میں مشغول رہا جائے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جو ڈرائنگ رومز وار ہوتی ہیں، یعنی بس ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کر ٹی وی کے شوز پر، خبروں پر صرف ڈسکشن کرنا، اور اس پر اتنی دیر تک لگے رہنا کہ ادھر نمازیں بھی جا رہی ہوں اور تمام عبادات رہ گئی ہوں. اپنے گاؤں کے لوگ گھنٹوں خبروں پر ڈسکشن کرتے ہیں، گھنٹوں پہلے تو خبریں دیکھیں گے، پھر گھنٹوں اس پر ڈسکشن کریں گے، اور کچھ اس کا حاصل نہیں ہے، کوئی اس کا یعنی مقصد، اس کا حل کوئی اس میں نظر نہیں آتا، بس صرف زبردستی کا ڈسکشن. تو اس سے بہتر کیا کہ عبادت کر لیں. بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا یہ بھی لوگوں کو کہ جیسے کچھ مشکل آتی ہے، جیسے کوئی آزمائش آتی ہے، لوگ سب سے پہلے جو چیز چھوڑتے ہیں وہ ہے نماز یا اللہ تعالیٰ کا ذکر، جبکہ سب سے پہلے رجوع کرنا چاہیے نماز کی طرف. تو لہذا اگر فتنے زیادہ ہوں، حرج ہر طرف زیادہ ہو، تو اس وقت کیا بہتر ہے کہ ہم اپنی عبادت پر دھیان دیں، اپنی عبادت پر نظر رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگے، کیونکہ ہمارے ہاتھ میں، ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے سب ختم کرنا. لہذا عبادت کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں. فتنہ کے دوران ایمان پر قائم رہنے والے کو اپنے نیک اعمال کا ثواب 50 اہل ایمان کے ثواب کے برابر ملے گا. سبحان اللہ، یہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں. ماذا یفعل فی الفتن، فتنہ کے دوران کیا کیا جائے. چلیں الحمدللہ یہی ٹاپک ہم چاہتے تھے، اب یہ ہمیں مل گیا کہ ایکچوئل ہماری ذمہ داری کیا ہے. اگر فتنوں میں کوئی گھر جاتا ہے یا فتنے کثرت سے نمودار ہو رہے ہیں، ظاہر ہو رہے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ تو اس صورت میں یہاں پر ہمیں رہنمائی کی گئی ہے. نماز، روزہ، صدقہ، خیرات اور دیگر نیک اعمال کی پابندی کرنے والا فتنوں سے محفوظ رہے گا. اب یہاں پر الحمدللہ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ وہ کیا کام ہوں گے جو فتنوں سے ہمیں بچائے رکھ سکتے ہیں، یا ہمارا فتنوں میں انوالو ہونے کا اس کی وجہ سے خطرہ کم رہے گا. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا مقدس فریضہ بجا لانا بھی فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے. عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و نفسہ و ولدہ و جارہ یکفرہا الصیام والصلاۃ والصدقۃ والامر بالمعروف و نہی عن المنکر. رواہ مسلم. حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آدمی کی بیوی، اس کے مال، اس کی جان، اس کی اولاد اور اس کے ہمسائے میں فتنہ ہے، جسے نماز، روزہ، صدقہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مٹا دیتے ہیں. یعنی یہ تمام نیک اعمال انسان کو ان فتنوں سے محفوظ رکھتے ہیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب ہے کہ بھلائیوں کا حکم دینا، نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا. اب الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر حل بھی بتا دیا اور ہمیں وہ نسخہ بھی بتا دیا جس سے ہم ان فتنوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک حدیث میں یہ بھی ہمیں ذکر ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کون ہے جو ان حجرے والیوں کو جگائے، میں تاریک رات میں بارش کے قطروں کی مانند برستے ہوئے فتنوں کو دیکھ رہا ہوں. یعنی آپ نے جب فتنوں کی بات کی تھی ساتھ میں آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ کون ہے جو ان حجرے والیوں کو اٹھائے، یعنی آپ نے ازواج مطہرات کی بات کی تھی کہ ان کو تہجد کے لیے کون اٹھائے. تو اسے ہمیں یہ بات سے پتہ چلتا ہے کہ فتنے کتنے بھی تیزی اور کثرت سے نازل ہو رہے ہوں، لیکن ایسے وقت میں نماز ہی انسان کو بچاتی ہے، کیونکہ نماز ایکچولی ایک پروٹیکشن ہوتی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حصار ہوتا ہے. ہم پڑھتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز روکتی ہے فحش اور منکرات سے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز ایک ایسی چیز ہے، اور فرض تو ہے ہی پڑھنا، لیکن کثرت نفل، کثرت سجود، نفل نمازوں کی وجہ سے جو ہمارے سجدوں کی کثرت ہوگی وہ چیز ہمیں بچائے گی انشاءاللہ. کیونکہ تہجد کے بارے میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ تہجد میں حدیث قدسی میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ بندہ برابر فرائض ادا کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پھر وہ نوافل کی پابندی کرتا ہے، اور وہ نوافل کی پابندی کرتے کرتے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر میں اس کا دوست بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اس سے اس حدیث میں اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا مطلب ہی یہ ہوا کہ جب بندہ کثرت نفل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا مقرب بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی راستے پر لیے چلتا ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اس کی رہنمائی فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اسے اس راستے پر لے کر چلتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ راستہ ہے. اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں پھر اس بندے کی رہنمائی کرتے ہیں. تو اب جس کا دوست اور جس کا رہنما اللہ سبحانہ تعالیٰ ہو جائے، آپ بتائیں کہ کیا کبھی وہ گمراہ ہو سکتا ہے؟ کیا کبھی وہ بھٹک سکتا ہے؟ تو اس سے نماز سے معلوم ہوا کہ یہ نماز انسان کو مشکلات سے، برائیوں سے، ہر چیز سے محفوظ رکھتی ہے، فتنوں سے بھی محفوظ رکھتی ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے نماز کا ذکر ہے، اور یہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کچھ اور سوال پوچھتے تھے، لیکن میں ہمیشہ فتنوں کے بارے میں پوچھتا تھا کہ اللہ کے رسول کیا فتنے ہو سکتے ہیں، اس سے کیسے بچا جائے. تو اس سے آپ دیکھیں کہ ہمیں پتہ چلا تھا کہ ہم بچا سکیں اپنے آپ کو، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب تک کہ ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ کس چیز میں ہمارے لیے نقصان ہے، ہم کیسے اس سے بچ سکیں گے بھلا بتائیے. اس لیے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اکثر فتنوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آدمی کی بیوی، اس کے مال، اس کی جان، اس کی اولاد، اس کے ہمسائے میں فتنہ ہے، اور واقعی میں آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ تمہارے مال، تمہارے اہل و عیال، تمہاری اولاد، ان سب میں تمہارے لیے فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے. کیوں؟ کیونکہ یہی اولاد کی وجہ سے، یہی گھر والوں کی وجہ سے انسان حلال اور حرام کی تمیز کھو دیتا ہے. انہی اولاد کی خواہشوں کو پوری کرنے کے لیے وہ جائز راستوں کو چھوڑ کر ناجائز راستے استعمال کرتا ہے، ان کی آرام و آسائش کے لیے اللہ تعالیٰ کے حدود کو کراس کر دیتا ہے. تو یہ آزمائش ہے ایکچولی اس کے مال میں. اب بزنس اگر کرتا ہے انسان تو اس میں پھر وہ دھوکہ بھی دینے لگتا ہے، یعنی آگے اتنی اس کی حرص و حوث بڑھتی چلی جاتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مال کمانے کے چکر میں لوگوں کو دھوکہ دینے لگتا ہے، جھوٹ سے کام لیتا ہے، دھوکہ دہی سے کام لیتا ہے. تو یہ ایک آزمائش فتنہ ہے. یہ اس کی جان، جان بچانے کے لیے انسان کیا کیا پاپڑ نہیں بیلتا، جھوٹ کہے گا اور پتہ نہیں کیا کچھ کرے گا. اور پڑوسی میں فتنہ ہے، اور پڑوسی سے آج تک آپ دیکھیں کہ ہر ایک کے دوسرے سے تعلقات کشیدہ نظر آتے ہیں. یعنی جو پڑوسی کے حقوق بتائے گئے ہیں تو وہ حقوق تو ادا کرنا دور کی بات ہے، آج تو ہم الٹا تکلیف میں ڈالے ہوئے ہیں پڑوسیوں کو. تو یہاں پر تمام چیزوں میں فتنہ ہے، لیکن نماز، روزہ، صدقہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ سب ان فتنوں کو مٹا دیتے ہیں. یا اگر انسان ان فتنوں میں مبتلا ہو گیا تھا، اس سے کچھ غلطیاں ہو گئیں، تو یہ چیزیں ان فتنوں سے، آزمائش سے نجات کا ذریعہ اس کے لیے ثابت ہوں گی. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ پھر ہم کثرت نفل، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے ہمیشہ جھکے رہیں، جتنا بھی ہمیں موقع نصیب ہو ہم نفل نماز کی کثرت اپنے اوپر لازم کر لیں. اور اس میں سب سے بہترین اگر نماز کوئی پسند ہے نفل نمازوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، تو وہ تہجد. دوسرا ہے روزہ. فرض روزے تو رکھنے ہی رکھنے ہیں، لیکن نفل روزے بھی ہم رکھتے جائیں تاکہ ہم فتنوں سے بچیں. اور صدقہ، یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ صدقے کے بہت زیادہ فائدے ہیں، اور آج کا دیا گیا تھوڑا سا صدقہ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے. ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دے گا کہ ہمیں فتنوں سے بچائے رکھے گا، اور ہمیں آخرت میں بھی فائدہ دے گا، ہمارے درجات بلند ہوں گے یہ صدقے کی وجہ سے. اور سب سے پھر اہم کام ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لیکن یہ فریضہ ہم لوگ بھلائے بیٹھے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ میری اور آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں قرآن میں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم ہی وہ لوگ ہو، تم ہی وہ گروہ ہو جو نکالی گئی ہے، جو برپا کی گئی ہے لوگوں کے لیے. ہم کو اپنے لیے نہیں جینا ہے، ہم کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. تم نیکی کا حکم دیتی ہو، تم برائی سے روکتی ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتی ہو. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کو تو دنیا میں لایا ہی گیا، اس لیے ہے ہم امت وسط ہیں. ہم کو امت وسط کیوں کہا گیا؟ ہم دونوں کے بیچ میں کنیکشن ہے. جو نبیوں سے تعلیم ہمیں ملی ہے وہ تعلیم ہمارے پاس ہے، اور جو نئے آنے والے لوگ ہیں جن کو کچھ معلوم نہیں ہے، ان تک یہ پیغام ہم کو پہنچانا ہے. تو ہم ایک طرح سے کنیکشن کا کام کر رہے ہیں، ہم کو کرنا ہے یہ کام. لیکن آپ مجھے بتائیے، ہم میں سے آج کتنے مسلمان ہیں جو اس فریضے کو انجام دے رہے ہیں؟ جب ہم نے اپنا یہ فریضہ بھلا دیا تو ظاہر سی بات ہے پھر آج ہم آزمائشوں میں گھرے ہوئے ہیں، فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں، مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، اور ہر طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک طرح سے آزمائش ہے، مغلوب ہے مسلمان. تو بہرحال اب یہ سب کام ہمیں کرنے ہوں گے. تو اب آپ چاہتے ہیں کہ ہم، میں اور آپ، ہم سب، ہماری اولاد، ہمارا خاندان فتنوں سے، آزمائشوں سے بچا رہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ نماز، روزہ، صدقہ، اور پھر خاص کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ کام انجام دینا ہوگا. جہاد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ فتنوں سے محفوظ رکھیں گے، یہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. فتنوں کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اور استقامت سے کام لینے کی نصیحت فرمائی ہے. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتنة القائد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من السعي قال أفرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده إلي ليقتلني قال كن كابن آدم رواه الترمذي حديث صحيح. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایک فتنہ آئے گا جس میں بیٹھنے والا بہتر ہوگا کھڑے ہونے والے سے اور کھڑے ہونے والا بہتر ہوگا چلنے والے سے اور چلنے والا بہتر ہوگا دوڑنے والے سے. راوی نے عرض کیا یعنی جو حدیث روایت کرتے ہیں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص میرے گھر میں گھس آئے اور قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھائے تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا ابن آدم کی طرح ہو جا. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر بلا وجہ فتنوں میں انوالو ہونے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو بیٹھے گا تو وہ کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور جو کھڑا ہوگا تو وہ چلنے والے سے بہتر ہوگا اور جو چلنے والا ہوگا وہ دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کے فتنے میں انوالو ہونے کے چانسز زیادہ ہوگے جو چل رہا ہوگا یا دوڑ رہا ہوگا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بلا وجہ لوگ اب کہیں کچھ ہو جاتا ہے لڑائی جھگڑا اب لوگ زبردستی وہاں جا کر دیکھتے ہیں انوالو ہوتے ہیں اور پھر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. بعض اوقات تو کچھ لوگ اس منظر کو بھلا نہیں پاتے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. بعض اوقات زبردستی وہاں پر گئے کچھ معاملہ بہت مشکل میں آ گیا پولیس زبردستی ان کو دھر لیتی ہے کیونکہ وہ وہاں کھڑے ہوئے تھے. تو بہتر تھے کہ آپ اپنا راستہ لیتے زبردستی کیوں وہاں پر رکے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بلا وجہ فتنوں میں اپنے آپ کو انوالو نہ کیا جائے اور کہیں ایسی بات نظر آئے تو خاموش سے گزر جایا جائے. ایک آج ہم نے ایک معمول بنا لیا ہے کہ ذرا کچھ ہو وہاں پر ایک جمگھٹا سلج جاتا ہے. تو فتنوں میں زبردستی انوالو ہونے کو منع کیا جا رہا ہے کہ جہاں ہو وہیں رہا جائے. ایون انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول اگر کوئی مجھے میرے گھر میں گھس کر قتل کرنا چاہے تو تب میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا ابن آدم کی طرح ہو جانا. آپ کو یاد ہوگا آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا واقعہ کہ قابل نے حابیل کو قتل کیا تھا اور جب قابل نے کہا تھا کہ میں تو تمہیں قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہوں تو حابیل نے کہا تھا کہ میں تمہیں قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤں گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر سامنے والا تمہیں قتل کرنا چاہ رہے تو تم اپنا ہاتھ نہ اٹھاؤ کیونکہ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ قاتل تو سمجھ میں آتا ہے کہ جہنمی ہے لیکن مقتول کیوں؟ تو کہا کہ اسے موقع ملتا تو وہ بھی اسے قتل کر دیتا. تو اگر قتل کرنے کی نیت ہو لیکن سامنے والا غالب آ جائے تب بھی دونوں بھی جہنمی ہیں. تو بہرحال یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بلا وجہ فتنوں میں انوالو نہ ہوا جائے. کبھی ایسے حالات ہوں کبھی اس طرح سے مشکلات آزمائشیں آئیں اور باہر اس کے چانسز زیادہ ہوں تو بہتر ہے کہ آپ وہاں جائیں ہی نہ اپنی جگہ بیٹھے رہیں. فتنوں میں گوشہ نشینی اختیار کرنے کا حکم ہے. عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال فی الفتنۃ کثروا فیہا قصیکم وقطعوا فیہا اوتارکم والزموا فیہا اجواف بیوتکم وکونوا کابن آدم رواہ الترمذی حدیث صحیح. ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کے دور میں اپنی کمانیں توڑ ڈالنا ان کے دھاگے کاٹ دینا اپنے گھروں میں گوشہ نشینی اختیار کر لینا اور ابن آدم یعنی حابیل کا طرز عمل اختیار کرنا ترمذی کی روایت ہے. اس میں بھی کیا بات بتائی گئی ہے کہ بلا وجہ یعنی جب آپس میں انتشار بہت پھیل جائے بہت زیادہ آپس میں خون ریزی ہو تصادم ہو تو ایسے وقت میں یعنی مسلمان مسلمان کے وہ گلا نہیں کاٹے گا بلکہ وہ کیا کرے گا کہ اپنے جو بھی ایسے ہتھیار ہے اس کو اٹھا کر رکھ دے گوشہ نشینی اختیار کر لیتا ہے کہ وہ ان فتنوں میں نہ پڑے. کیونکہ اس سے پھر کیا ہوگا کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ تو ڈائریکٹ انوالو نہیں ہوتے ہیں لیکن کوئی آپ کو بہکا دے اور غصے میں کوئی آ جائے تو پھر زبردستی ہو سکتا ہے غصے میں انسان سے کچھ کام سرزد ہو جائے تو بہتر ہے کہ کیا کرے کہ ایسے حالات میں اپنی چیزیں یہ ہتھیار وغیرہ اٹھا کر رکھ دے اور گوشہ نشینی اختیار کر لے. یعنی جب بہت زیادہ حرج بڑھ جائے گا جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ آزمائشیں آتی ہیں بہت زیادہ فتنے ہیں تو ایسے وقت میں ایک جگہ بیٹھ جایا جائے کیونکہ اتنے انتشار میں آپ کچھ کر نہیں سکتے تو بہتر ہے کہ آپ اپنی جگہ گوشہ نشینی اختیار کر لیں. فتنہ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بستیوں اور آبادیوں کو چھوڑنے کی ترغیب دلائی ہے. انا ابی بکر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انها ستكون فتنة الا ثم تكون فتنة القائد فيها خير من الماشي والماشي خير من السعي اليها الا فاذا نزلت او وقعت فمن كان له ابل فليلحق بابله ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه ومن كانت له ارض فليلحق بارضه. قال فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت من لم تكن له ابل ولا غنم ولا ارض قال يعمد الى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينجو ان استطاع النجا اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت. فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت ان اكرهت حتى ينطلق بي الى احد صفين او احد الفئتين فضربني رجل بسيفه او يجيء سهم فيقتلني. قال يبوء باسمه واسمك ويكون من اصحاب النار. رواه مسلم. ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ ابو بکر ابو بکر رضی اللہ عنہ نہیں ہے, یہ دوسرے ابو بکر ہیں, یہ دوسرے ایک نوجوان صحابی تھے, بعد میں یہ ایمان لائے تھے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب بہت سے فتنے ظاہر ہوں گے, فتنوں کے دوران بیٹھنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا, چلنے والا فتنوں میں حصہ لینے والے سے بہتر ہوگا. خبردار جب یہ فتنے ظاہر ہوں تو جس کے پاس اونٹ ہو وہ اونٹوں کے باڑے میں چلا جائے, جس کے پاس بکریاں ہوں وہ بکریوں کے باڑے میں یعنی بکریوں کے پاس چلا جائے, جس کے پاس کھیتی باڑی کی زمین ہو وہ اپنی زمین پر چلا جائے. ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے پاس اونٹ بکریاں اور زمین نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ اپنی تلوار لے اور پتھر سے اس کی دھار کند کر دے, یعنی اسے بیکار بنا دے, پھر اپنے آپ کو فتنوں سے بچائے جہاں تک بچا سکتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ گواہ رہنا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا, اے اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا, اے اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا. ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر لوگ مجھے زبردستی دو گروہوں میں سے کسی ایک گروہ میں کھینچ کر لے جائیں جہاں مجھے کوئی شخص اپنی تلوار یا تیر سے قتل کر ڈالے تو میرا کیا بنے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا قاتل تیرا اور اپنا گناہ سمیٹ کر جہنم میں چلا جائے گا, یعنی تمہارا کچھ نقصان نہیں ہوگا. طویل حدیث ہے اور یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ فتنوں میں بلا وجہ انوالو نہیں ہونا چاہیے, اور جب فتنے ہونے لگے تو بہتر ہے کہ کوئی گاؤں دیہات میں نکل جایا جائے جہاں کھیتی باڑی ہو, جہاں پر بکریوں کا ریوڑ ہو یا جہاں بکریاں اور اونٹ رکھے جاتے ہوں, کیونکہ بکریاں اور اونٹ ہمیشہ فارم ہاؤس پر ہوتے ہیں اور یہ شہر سے دور دراز کے علاقوں میں ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ایسے ویران یا دور دراز علاقوں میں نکل جایا جائے جہاں پر فتنوں میں انوالو ہونے کا خطرہ نہ ہو. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جتنی آزمائشیں جتنی برائیاں شہروں میں ہوتی ہیں وہ دیہاتوں میں نہیں ہوتی. تو جب بہت زیادہ کثرت سے ایسی چیزیں ہونے لگے جس سے انسان آزمائش میں گرفتار ہو سکتا ہے تو اس صورت میں اسے دور دراز علاقوں کی خبر لینی چاہیے, وہ وہاں چلا جائے تاکہ ان فتنوں سے وہ بچ جائے, ان فتنوں میں انوالو ہونے سے بچ جائے. اور پھر ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اگر لوگ مجھے زبردستی کھینچ کر کسی گروہ میں لے جائیں اور پھر وہاں پر کوئی قتل کر دے تو تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارا اس میں پھر کوئی قصور نہیں ہوگا, جنہوں نے تمہیں لے کر گئے تھے یا جنہوں نے تمہیں قتل کیا ہے انہی کے اوپر سب گناہ آئے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے. فتنوں کے دوران اپنا دین اور ایمان بچانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال و متاع لے کر پہاڑوں اور جنگلوں میں زندگی بسر کرنے کی نصیحت فرمائی. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبہ بہا شقف الجبال و مواقع القطر یفر بدینہ من الفتن. حدیث صحیح ہے, ابن ماجہ کی ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت جلد ایسا وقت آنے والا ہے جب مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی جنہیں لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں یا بارش کے میدانوں میں چلا جائے گا, تاکہ اپنے دین کو محفوظ رکھ سکے. یعنی اصل چیز جس کی حفاظت کرنی ہوگی وہ کیا ہوگا؟ دین. کیونکہ اتنے فتنے ہوں گے جس کی بنا پر انسان کو اپنا دین ہی بچانا مشکل ہو جائے گا. تو وہ اپنا دین بچانے کے لیے پھر کہاں جا سکتا ہے؟ غاروں میں، پہاڑوں میں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر. عن حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکون فتن علی ابوابها دعاۃ الی النار فان تموت وانت عاد علی جذل شجرۃ خیر لک من ان تتبع احدا منهم. رواہ ابن ماجہ، حدیث صحیح. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ ایسے فتنے ہوں گے کہ ان کے دروازوں پر آگ کی طرف بلانے والے کھڑے ہوں گے. اس وقت ان کی پکار پر لبیک کہنے کی بجائے تیرے لیے بہتر یہ ہے کہ تو درخت کی چھال چبا کر تنہائی میں جان دے دے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اور یہاں پر وضاحت میں لکھا گیا ہے کہ فتنوں کے دروازوں پر آگ کی طرف بلانے والے کھڑے ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ ایسے فتنے ظاہر ہوں گے جن میں مبتلا ہوتا ہی انسان سیدھا جہنم میں چلا جائے گا. استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو انہیں فتنے اس قدر عام ہو جائیں گے اور اتنی تیزی سے وہ پھیلتے جائیں گے اور ایسی وہ دعوت دیں گے کہ جب اگر تم ان کی پکار پر لبیک کہو گے تو تم سیدھا جہنم میں چلے جاؤ گے. یا وہ فتنے تمہاری طرف جب دعوت دے رہے ہوں گے تمہیں تو وہ ایکچولی آگ کی طرف بلانے والے ہوں گے، لیکن انسان اس کو سمجھے گا نہیں کہ یہ فتنے ہیں. جیسے کہ آج بھی آپ دیکھیں کہ آج دروازوں پر آیا جاتا ہے نا، جتنے بھی جو سیلس ریپرزینٹیٹیو ہے، جو نئی نئی اسکیمس کے بینک والے جو نئی نئی اسکیمس نکالتے ہیں، اس کے لوگ آپ کے دروازے پر آ کر آپ کو دعوت دیتے ہیں اور آپ کو اتنے انٹرسٹنگ وے میں اس قدر آپ کے اوپر جال وہ بن دیتے ہیں کہ آپ بالکل ان کے سحر میں گرفتار ہو جاتے ہیں. وہ آپ کو اتنی خوش آئین لائف کی ایک طرح سے امید دلاتے ہیں اور آپ کو سنہرے خواب دکھاتے ہیں کہ آپ یہ لون لے لیں، یہ اسکیم آپ لے لیں، یہ فلاں فلاں نئی نئی چیزیں نکلی ہیں جو کہ سود کی ایک شکل ہوتی ہے، سودی کاروبار ہے سارا یہ، کہ آپ یہ 25 کو آگے دیں تو آپ کے بینک اکاؤنٹ میں اتنے پیسے جمع ہو جائیں گے، وہ ادھر 25 کو آگے دے گا تو اس کا بھی کچھ پرسنٹ آپ کو آپ کے بینک اکاؤنٹ مل جائے گا، فری میں آپ کو پیسے آ رہے ہیں. تو ایکچولی سود ہی کی ایک شکل ہے. تو اتنی انٹرسٹنگ وے میں آپ کو بتائیں گے. تو یہ آگ پر بلانے والے ہوں گے، یہ آگ کی طرف بلانے والے لوگ ہوں گے. پھر آپ کو ٹی وی ہی دیکھ لیں کہ جو ایڈز آتے ہیں ٹی وی پر، اور اس میں حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر جو ایڈ آتے ہیں اور پھر انسان اس میں انوالو ہوتا چلا جاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ آگ کی طرف بلانے والے کھڑے ہیں جو آپ کے گھر پر آ کر آپ کو آگ کی طرف بلا رہے ہیں. تو اس سے بہتر کیا ہے کہ انسان اپنا ایمان بچائے، بھلے ہی اس کو کچھ کھانے کو نہ ملے، اس کو جاب نہ ملے، کچھ نہ ملے، لیکن وہ دیہاتوں میں چلا جائے اور درخت کے پتوں ہی پر گزارا کر لے، لیکن ان فتنوں میں انوالو نہ ہوں. یعنی حلال کی بجائے حرام میں انوالو نہ ہوں، سود میں انوالو نہ ہوں. اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ایسی کیا چیزیں ہیں جو ہمارے دروازے پر آ کر لوگ ہم کو کرنے کے لیے کہتے ہیں. تو آیا کیا وہ سب کی سب جائز ہیں جو ہمیں، جس کی طرف انوائٹ کیا جاتا ہے، جو ہمیں بلاتے ہیں؟ تو ہم غور و فکر کریں خود ہی اور خود دیکھیں کہ ایسی کون سی چیزیں جو اگر ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں اللہ نہ کرے تو وہ ایکچولی آزمائش فتنے ہمارے لیے. ایسا تو نہیں کہ کہیں ہم کوئی گناہ میں، کوئی ناجائز کام میں انوالو ہو رہے ہوں. تو یہ آگ کی طرف لے جانے والے ہیں ہمیں. اس لیے اس سے محفوظ رہنے کے لیے ہم کو شعور، آگہی حاصل کرنا ضروری ہے. ہمیں صحیح بات جاننا ضروری ہے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے. فتنوں میں جہاں کہیں پناہ کی جگہ ملے وہیں پناہ حاصل کرنے کی کوشش کرنے کا حکم ہے. کسی گناہ یا فتنے کو دل سے برا جاننے پر بھی معافی کی امید کی جا سکتی ہے. عن العرس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا عملت الخطيئه في الارض كان من شهدها فكرهها كان كمن غاب عنها ومن غاب عنها فرديها كان كمن شهدها. رواه ابو داود، حدیث حسن. حضرت عرس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمین میں کوئی گناہ کیا جاتا ہے اس وقت جو شخص وہاں موجود ہو اور اس گناہ کو ناپسند کرے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کو نہیں دیکھا، یعنی پھر وہ سزا سے بچ گیا. دوسری طرف جو شخص وہاں موجود نہیں تھا لیکن اس گناہ سے راضی ہوا تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے خود گناہ کو دیکھا، یعنی پھر اس نے اس کا عذاب مول لے لیا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. یعنی فتنے آپ کے سامنے ہو رہے ہوں یا ایسے کوئی گناہ کے کام ہو رہے ہوں اور اس وقت آپ اگر اس سے کراہت اختیار کرتے ہیں، آپ کو وہ ناپسندیدہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے کہیں کوئی حرام کام دیکھ لیا، کوئی غلط کام دیکھ لیا اور آپ اس سے کراہت ظاہر کی، آپ نے اس سے منہ پھیر لیا، یا اس پر آپ نے اپنے دل میں بھی اپنے چہرے پر بھی ناگواری لے کر آ گئے آپ، تو آپ کو اس سے بچا لیا گیا، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن جو شخص بھلے ہی اپنی آنکھوں سے ان فتنوں کو نہ دیکھے، ان ناجائز کاموں کو نہ دیکھے، لیکن وہ راضی رہتا ہے، کہیں دوسری جگہ بھی وہ کام ہو رہا ہے اور وہ اس کو پسند آتے ہو کام، تو اس صورت میں بھلے ہی وہ سزا کا پھر مستحق ہو سکتا ہے اگر اس نے وہ کاموں کو پسند کیا. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اور فتنوں سے ہمیں بچائے رکھے انشاءاللہ. ہم پر اللہ تعالی ایسی آزمائش نہ ڈال جو ہم اٹھا نہ سکتے ہوں، اس لیے ہم کو بار بار وہ دعا کرتے رہنی چاہیے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. تو یہ دعا ہمیں کرتے رہنی چاہیے. پھر ربنا لا تزغ قلوبنا، وہ والی دعا بھی ہمیں کرتے رہنی چاہیے. کچھ اور دعائیں ہیں جو ہمیں احادیث سے ملتی ہیں، اور عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی راوی ہیں، متفق علیہ حدیث میں ہمیں ملتی ہے یہ دعا: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم. یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں سے بچنے کے لیے کیا کرتے تھے، اور الحمدللہ آپ دیکھیں اس میں تمام چیزیں آ گئی ہیں. اور اکثر یہ دعا سلام پھیرنے سے پہلے بھی، درود شریف جب ہم پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے نماز ہی میں. پھر دنیا کے فتنوں سے بھی پناہ مانگنے کی دعا ہمیں سکھائی گئی ہے. اور سعد رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں: اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الى ارذل الامور واعوذ بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر. ترجمہ ہے: یا اللہ، میں بخیلی سے، نامردی سے، ذلیل عمر سے، دنیا کے فتنے سے اور عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پانچ باتیں سکھاتے تھے، اور ان الفاظ کے ساتھ دعا فرمایا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے. فقیری اور امیری کے فتنے سے پناہ مانگنا ہے، اور فتنے قبر اور آگ کے فتنے سے پناہ مانگنا ہے. اس کے لیے دعا ہمیں بتائی گئی ہے: اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النار وعذاب النار وفتنۃ القبر وعذاب القبر وشر فتنۃ المسیح الدجال وشر فتنۃ الفقر وشر فتنۃ الغنا. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے فرمایا کرتے تھے: یا اللہ، میں آگ کے فتنے اور آگ کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں، قبر کے فتنے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں، نیز فتنے فقر کے شر سے اور فتنے غنا کے شر سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں. غنا یعنی دولت مندی. تو یہ دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں، تو ہمیں کثرت سے یہ دعائیں پڑھتے رہنی چاہیے تاکہ ہم لوگ فتنوں سے بچ سکیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پیچھے ہم نے ایک صحابی کی دعا بھی پڑھی تھی، جب انہوں نے دعا کی تھی: اللہم انا نعوذ بک ان نرجع علی اعقابنا او نفتن، کہ یا اللہ، ہم اس بات سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں کہ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائیں یا کسی فتنے میں مبتلا کیے جائیں. تو یہ دعائیں ہم لوگ کثرت سے پڑھتے رہیں تاکہ پھر ہم فتنوں سے بچ سکیں، اور اللہ تعالی ہمیں ہر آزمائش سے بچائے رکھے، محفوظ رکھے. اور فتنوں کے دوران اللہ تعالی ہمیں صبر اور استقامت دے. اگر ہم گھر بھی جائیں ان فتنوں میں یا آزمائشوں میں، تو اللہ تعالیٰ اس وقت ہمیں صبر اور استقامت دے، اور ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بنائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.